اثرات پھیل چکے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں پھیل چکے ہیں, مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ. وہ آگے مزید شاگرد تیار کر رہے ہیں. شیعہ کھلے عام اپنی عبادات کو انجام نہیں دے سکتے تھے. شیعوں کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی تھی, شیعوں کی تلاش ہوتی تھی, کون سرکردہ ہے اس ایریا میں, کون سرکردہ شیعہ ہے جو دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے, دوسروں کو بھی مجالس کی طرف لے کے جاتا ہے, شیعہ تعلیمات دلاتا ہے, اس کو پکڑو, ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے. اس وقت جو ہے وکلا کا نظام بنا, اپنے ڈھانچے اور سٹرکچر اور اپنی بناوٹ اور ساخت, ایک اپنی تنظیمی شکل و صورت میں مضبوط ترین سٹیج پر پہنچا تھا, مضبوط ترین منزل پہ پہنچا تھا. اتنا خوبصورت چین نظر آتا ہے, اور کسی حد تک یہ نظام خفیہ بھی ہے, کیونکہ بہت سارے جہاں پر آئیڈینٹیفائی ہوتے تھے, جہاں پر پتا چلتا تھا کہ یہ امام کا نمائندہ ہے, یہ امام کا وکیل ہے, یا امام کے بڑے وکیل کا چھوٹا وکیل ہے, فوراً یہ جاتے تھے, قتل عام کرتے تھے, بنی عباس مار دیتے تھے. ادھر جو ہی ایک وکیل شہید ہوتا تھا, دوسرا فوراً اس کی جگہ لیتا تھا. اتنا مضبوط نہیں, ایسا نہیں تھا کہ ایک وکیل شہید ہوا اب ایسا لائق بندہ, غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, فوراً دوسرا بندہ لیتا تھا. مطلب کیا, ہر کسی کو اٹھا کے تو نہیں بٹھا سکتے تھے نا. وکالت کے لیے قابلیت چاہیے, صلاحیت چاہیے, علم چاہیے, کردار چاہیے, تقویٰ چاہیے, پرہیزگاری چاہیے. تو اس وقت پریشانی نہیں آتی تھی کہ ایک شہید کر دیا گیا ہے تو دوسرا آپ کہاں سے لائیں, ڈھونڈے ایسا بندہ ہمیں کہاں سے ملے گا. معلوم ہوتا ہے فوراً جگہ لیتا تھا, روایات بتاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ ائمہ نے کتنے عظیم لوگ تربیت کیے تھے, اندازہ لگا لیجئے. یہ وکیل لوگوں اور امام کے درمیان رابطے تھے. بڑے بڑے عظیم فقیہ, عظیم مجتہد, عظیم پرہیزگار لوگ جو ائمہ کے ہاتھوں جنہوں نے تربیت پائی تھی, وہ آتے تھے ایک کسی موچی کی شکل میں, کسی عام آدمی کی شکل میں, میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا, گھی بیچنے والوں کی شکل میں. عمار تمنانی یا عمار ساباتی ایک مشہور شخص ہے, عمار گھی بیچنے والا, عمار جو ہے تیل بیچنے والا, وہ ایک عام آدمی کی طرح آ کر ائمہ کے ولایت تشریعی کے نفاذ کے لیے سپورٹرز نہیں ہیں, مددگار نہیں ہیں, افراد نہیں ہیں. میں نے عرض کر دیا, میں نے پہلے بھی کئی بار سنایا کہ جناب سیدہ جب مہاجرین اور انصار کی خواتین سے ملتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ آپ نے غدیر بلا دیا, اتنی جلدی آپ غدیر بھول چکے ہو, اتنی جلدی آپ نے جو ہے پیغمبر اکرم اسلام کی وصیتوں اور نصیحتوں کو آپ نے فراموش کر دیا, تو وہ اپنے شوہروں سے ملتی ہیں اور واپس آ کر کیا جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ پہلے وہ آ گئے ہمارے دروازے پر, ہم نے ان کے ہاتھوں بیعت کر لی, پہلے وہ آ گئے جی, ہم نے وعدہ کر دیا ان کے ساتھ, زبان دے دی ہے جی ہماری اسلام میں, تو آپ لوگوں نے دیر کر دی, آپ پہلے آتے تو ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتے. اب اندازہ لگائیں کہ انہوں نے امت کی رہبری اور قیادت کا معیار ان کے ذہن میں کیا تھا, کس انداز میں اس کو لے رہے تھے. جیسے کہ جو ہے فرض کریں کہ دو دعوتیں آ رہی ہوں کھانے کی یا شادی کی, کہیں جی وہ جی پہلے وہ دوسرے جو ہے نا دائیں طرف جو میرا ہمسایا تھا اس نے پہلے دعوت دی ہے, تو اب میں نے ان کو ہاں کر دیا ہے, تو میں معذرت خواہ ہوں میں آپ کی شادی میں نہیں آ سکتا ہوں. نعوذ باللہ, اس لیول پر سوچ رہے ہیں, اب آپ اندازہ لگا لیں. تو اس وقت صورتحال ایسی تھی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے دور میں امام حسن امام عالی مقام نے دیکھا کہ امت اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ کربلا برپا ہو سکے, امت ایسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ولایت تشریعی کا میں عملی نفاذ کروں اور معاشرے کی قیادت کروں, رہنمائی شروع کر دوں, عملی طور پر ایک حاکم کی طرح ایک رہنما بن کر عملاً لوگ میرے پیچھے آئے چلے. اور دیکھا کہ اگر ایسی کوئی کوشش کی جائے گی تو اس کا نتیجہ بھیانک نکلے گا, امام تو شہید ہوں گے کہ ہوں گے لیکن اصل دین خطرے میں پڑ جائے گا, جو بچے کچے افراد ہیں وہ بھی خطرے میں پڑ جائیں گے. لہذا دیکھا کہ یہاں پر حکمت یہ ہے کہ صلح کے ذریعے سے سازشوں کو بے نقاب کیا جائے, صلح کے ذریعے سے اصلی دین اور نقلی دین اور جعلی دین کو پہچنوایا جائے, اور جو لوگ بظاہر دینی نقاب اوڑھ کر, دینی ماسک پہن پر, دینی جو ہے لبادہ اوڑھ کر, بڑے دیندار خلیفۃ اللہ بن کر, اللہ کا نمائندہ, رسول اللہ کا جانشین بن کر اپنے آپ کو لوگوں کو بیوقوف بنا کر جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں, ان کی حقیقت کو کھول کر بیان کر دیا جائے. اور اس حقیقت کو کھولنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس حکمران کے ساتھ اس ڈکوسلا نام نہاد قسم کے نمائندے رسول اللہ کے ساتھ سلوک کر دی جائے اور سلوک کے اندر ایسے شرائط لکھ دیے جائیں کہ یہ بے نقاب ہو جائے. اور واقعا ایسا ہی ہوا. سید الشہداء علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ اس وقت اس کا معاویہ کا بیٹا یزید آیا. معاویہ پردے میں کر رہا تھا جو کچھ جنایتیں اور جو کچھ خیانتیں کر رہا تھا, لیکن جب یزید آیا تو کھلے عام کرنے لگ گیا, ایک سٹیپ آگے نکل گیا. وہ ایسے موقع پر سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پر بات سلو سے نہیں چلنے والی, خاموشی سے نہیں چلنے والی, یہاں پر ایک ریفارم کی ضرورت ہے. دیکھیں, غور کیجئے, واقعی کربلا اور رحلت پیغمبر گرامی اسلام کے درمیان جو ڈسٹنس ہے, جو فاصلہ ہے, وہ 50 سال کا ہے. صرف 50 سال. 50 سال میں امت کی ایسی حالت بنائی گئی ہے کہ تعلیمات رسول اللہ کو بھول چکی ہے امت. اکثریت, امت کی اکثریت تعلیمات رسول اللہ کو بھول چکی ہے. ایک ریفارم کی ضرورت ہے, یعنی ایک نئی تجدید کرنے کی ضرورت ہے, ایک انقلاب برپا کرنے کی ضرورت ہے, ایک ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جھنجھوڑ دیا جائے امت کے ضمیر کو کہ واپس لوٹ آئیں رسول اللہ گرامی اسلام کی تعلیمات کی طرف. بنی امیہ کے کھیل میں نہ جائے, جیسے کہ وہ خود کہہ رہا تھا لعبت بنی ہاشم بھی ملک ان فلا, کہہ رہے تھا کہ بنی ہاشم نے کھیل رچایا, نہ کوئی وحی نازل ہو گئی ہے, نہ کوئی قرآن آیا, نہ کوئی نبی آیا تھا, یہ تو بنی ہاشم نے جو ہے اپنے لیے ایک وہ بنایا ہوا تھا. نوز یہاں تک بات پہنچ گئی تھی. جو خود کو رسول اللہ کا نمائندہ کہتا تھا وہ کھلے عام شراب نوشی کرتا تھا, بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا, اپنے محرم عورتوں کے ساتھ زنا کا ارتکاب ہوتا تھا بے بانگ دہل, اور اس کے باوجود ایسے شخص کے پیچھے یہ جو مسلمان تھے یہ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے, اس کو رسول اللہ کا جانشین بھی سمجھتے تھے, اس کو خلیفۃ اللہ فی الارض بھی سمجھتے تھے, اس کو اپنا شریع حاکم بھی سمجھتے تھے, اس کو اپنا امام جمعہ بھی سمجھتے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں کیا صورتحال بنی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا معاویہ کے دور میں کہا کہ عمراس اور معاویہ کے درمیان, بہرحال یہ مختلف طریقوں سے مختلف انداز میں بات وارد ہوئی ہے, کہ کہا عمراس نے کہا کہ دیکھیں لوگ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں, میری ہر بات مانتے ہیں. عمراس نے کہا نہیں, لوگ پسند نہیں کرتے, لوگ بیوقوف ہیں, یہ کچھ ڈرے ہوئے ہیں, کچھ بیوقوف ہیں, بڑے سادے ہیں, کچھ کو اصلا کوئی کام لینا دینا نہیں ہے. حکومت کا کیا ہوتا ہے, خلافت کا کیا ہوتا ہے, جانشینی رسول اللہ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں یار مجھے ان جھگڑوں میں ہی نہیں پڑنا, مجھے اپنا کام کرنا ہے, میری گندم جل رہی ہے, میری کھجور کی درختیں جو ہے نا, کھجور آ چکا ہے, میں نے اس کو اتارنا ہے, بھائی مجھے ان جھگڑوں میں پڑنا ہی نہیں ہے, معاف کرو بھائی, آپ جو کرتا ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارے اس کی صلاح میں چندہ چاہیے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں, اتنی کھجورے میں بھیج دوں گا خلیفہ کو, جو ہے میں ویسے بھی ٹیکس اور زکات وغیرہ وغیرہ دیتا ہوں. ایک ایسی صورتحال بنی تھی. کیا کہا؟ کہ کہا کہ عمراس نے کہا چلو آزما لو ذرا لوگوں کو. کہا کہ چلے آزماتے. کیسے آزمائیں؟ کہا کہ تم اعلان کر دو, کیونکہ جمعے کے دن خلیفہ کو کام ہے اور کہیں جانا ہے اس نے, لہذا نماز جمعہ جو ہے وہ بدھ کے دن پڑھائی جائے گی, پھر دیکھیں لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ایسا ہی ہوا. لوگ کہنے ٹھیک ہے جی ہم تیار ہیں, بدھ کے دن نماز پڑھائی جائے, ہم تیار ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آپ تسلسل کے ساتھ دیکھیں یہ صورتحال. بہرحال وہاں پر ضرورت تھی کربلا کی. سید الشہداء علیہ السلام نے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا من رأى سلطانا جائرا, یہ تمام خطبے دیکھیں, خط الموت على ولد آدم كما خط القلادة على جيد الفتى. عجیب جملے ہیں. خط الموت, کہتے ہیں موت سے مت ڈرو, حکمرانوں کے دباؤ سے مت ڈرو, حکمرانوں کی تلوار سے مت ڈرو, حکمرانوں کے ظلم و ستم سے مت ڈرو. دین خدا پامال کیا جا رہا ہے, پیغمبر گرامی اسلام کی تعلیمات کو نابود کی جا رہی ہیں. ایک ایسے مرحلے میں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا. الا ترون ان الحق لا یومل بھی, کیا تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا؟ وان الباطل لا یتناہا عنہ, یہ سید الشہداء علیہ السلام کے خطبے ہیں. اور باطل سے لوگ روگردانی نہیں کر رہے, باطل کو چھوڑ نہیں رہے ہیں, باطل کے بلکہ پیچھے جا رہے ہیں. ایسے وقت میں کیا جائے؟ خود فرماتے ہیں لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ محقا, ایک پکے سچے مومن کو جب ایسی صورتحال بن جائے تو اس وقت تیار ہونا چاہیے، اتنا کام کرنا چاہیے، اتنی تبلیغ کے لیے نکلنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر اس کی جان چلی جاتی ہے اور خدا سے وہ ملاقات کرتا ہے تو اسے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اس کے بعد کے جو ادوار ہیں، کہنا میں کیا چاہ رہا ہوں، اس کے اندر خلاصہ واپس لوٹ کے آتے ہیں موضوع کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہر امام نے اس وقت کے حالات کے مطابق اقدامات انجام دیے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء، میں نے اس وقت کتاب کا نام بھی لیا تھا، آیت اللہ شہید باقر الصدر، یہ عظیم مفکر ہیں اور عالمی سطح پر ہمارے مفکر عظیم دانشور آیت اللہ ہیں، جن کی کتابیں آکسفورڈ اور کیمبرج میں پڑھائی جاتی ہیں، جن کی کتابیں پاکستان قائدم یونیورسٹی کے اندر شعبہ اقتصاد کے اندر، جو معیشتی شعبہ اس کے اندر سوشل سائنسز جو پڑھتے ہیں وہاں پر، سوشیالوجی پڑھتے ہیں وہاں پر پڑھائی جاتے ہیں اس کی کتاب کے کچھ حصے، اسلامک بینکنگ اور اقتصاد نا جو ہمارے اقتصادیات ہیں کتاب، انہوں نے کتاب لکھی ائمتنا تعدد الادوار ووحدت الهدف۔ ہمارے ائمہ علیہ السلام کا ایک ہدف تھا، دور مختلف تھے، کبھی کربلا برپا ہوئی، کبھی سکوت، کبھی قلم کے ساتھ جو ہے سلو کے ساتھ، کبھی علم پھیلا کر، کبھی کسی اور انداز میں، کبھی کسی اور انداز میں۔ بس آئے دیکھتے ہیں کہ عصر امام علی نقی علیہ السلام کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں، اور امام نے پھر کیا اقدامات کیے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اتنا اس وقت گنجائش نہیں ہے وقت میں کہ ایک تفصیل کے ساتھ ہم ایک گفتگو کریں، باوجود اس کے کہ وہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کے باوجود تشنا ضرور رہیں گے۔ نمبر ایک، ہاں، تشیع عام طور پر عصر غیبت کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اب امام علی نقی علیہ السلام، اس کے بعد ہم عصر غیبت کے قریب جا رہے ہیں نا، امام حسن عسکری علیہ السلام، اس کے بعد غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کے زمانے سے غیبت کے لیے تیاریاں تھی، یہ جو تیاریاں تھی ذہنی طور پر تیار کیا جا رہا تھا، نظریاتی طور پر، عقیدے کے اعتبار سے کہ بھائی ایک غیبت نے آنا ہے، جو 12 امام ہوں گے ان میں سے ایک امام نے پوری دنیا پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا ہے، لہذا ایک غیبت کا مرحلہ آ سکتا ہے، کیونکہ لوگ پھر تیار نہیں ہوں گے، معاشرہ پھر تیار نہیں ہوگا۔ جب تک معاشرہ تیار نہیں ہوگا، امام کو پروردگار عالم حالت غیب میں رکھے گا تاکہ امام کی حفاظت ہو سکے، اور اس میں جو ہے بہت سارے اور بھی عوامل شامل ہیں جو اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ تو صرف ایک نظریہ تھا، یہ تو صرف ایک عقیدہ تھا، عملی شکل و صورت کیا ہوگی؟ ابھی تک کیسی بھی سچویشن کیوں نہ ہو، حالت سقوط میں ہے، حالت قیام میں ہے، کربلا برپا ہو رہی ہے، کسی بھی حالت میں، چاہے جیلوں میں، امام وقت موجود ہے، لوگ امام وقت تک رسائی براہ راست ہر کوئی رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، لیکن آسرا ہے نا، آسرا ہے نا کہ امام موجود ہے، جیل میں ہے لیکن میرا امام ہے۔ لیکن ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ امام ہے ہی نہیں، امام بظاہر نہیں ہے ہمارے درمیان، یہ عصر غیبت کا زمانہ ہے۔ بس عملی طور پر تشیع کو تیار کرنا ہے، اور ایک کام جو امام علی نقی علیہ السلام نے انجام دیا وہ تشیع کو عصر غیبت کے لیے تیار کرنا تھا، تاکہ کسی کنفیوژن کے شکار نہ ہو جائیں، کسی پریشانی کے شکار نہ ہو جائیں۔ بس امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں عصر غیبت کے لیے تشیع کو ہر لحاظ سے تیار کیا گیا، علمی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، میں ابھی اگلے اس میں بتاؤں گا کہ کس طرح جو اقدامات اٹھائے گئے، ہر لحاظ سے۔ اسی لیے علوم آل محمد پھیلائے گئے، جو کہ اس سے پہلے امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے تھے، پھر امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، صلوات بر محمد و آل محمد۔ ان تمام جو ہے ادوار کے اندر علمی اعتبار سے تشیع کو ایک سطح پر لایا گیا تھا، اور دیگر ائمہ نے اسی تسلسل کو آگے بڑھایا، ماشاءاللہ سے فقہاء، محدثین، ائمہ کے ہاتھوں میں تربیت یافتہ افراد پھیل چکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں، اگر ہزار نہ کہہ سکیں سینکڑوں کی تعداد میں پھیل چکے ہیں، مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں یہ، وہ آگے مزید شاگرد تیار کر رہے ہیں۔ کیونکہ امام عالی مقام محاصرے میں تھے، نظر بندی میں تھے، ہاؤس اریسٹ تھے، ایک چھاؤنی کے اندر، عسکر اسی لیے کہتے ہیں، عسکر یہ جو کہتے ہیں اسی سے نکلا ہوا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کو جو عسکری کہتے ہیں اس کی وجہ ہی، عسکر یعنی فوج، چھاؤنی، فوجی چھاؤنی. دوسرا جو ایک کام کیا اس زمانے میں، کیونکہ تشیع کے اوپر سختی تھی، شیعہ کھلے عام اپنی عبادات کو انجام نہیں دے سکتے تھے، شیعوں کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی تھی، شیعوں کی تلاش ہوتی تھی کون سرکردہ ہے اس ایریا میں، کون سرکردہ شیعہ ہے جو دوسروں کو بھی لے کے چلتا ہے، دوسروں کو بھی مجالس کی طرف لے کے جاتا ہے، شیعہ تعلیمات دلاتا ہے، اس کو پکڑو جی، ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے وغیرہ وغیرہ، آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے اوپر. اس وقت جو ہے وکلا کا نظام بنایا، یہ وکلا کا نظام پہلے سے تھا، لیکن امام ہادی، امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے زمانے میں وکلا کا نظام اپنے ڈھانچے اور سٹرکچر اور اپنی بناوٹ اور ساخت، ایک اپنی تنظیمی شکل و صورت میں مضبوط ترین سٹیج پر پہنچا تھا، مضبوط ترین منزل پہ پہنچا تھا. اتنا خوبصورت چین نظر آتا ہے، اور کسی حد تک یہ نظام خفیہ بھی ہے، کیونکہ بہت سارے جہاں پر آئیڈینٹیفائی ہوتے تھے، جہاں پر پتا چلتا تھا کہ یہ امام کا نمائندہ ہے، یہ امام کا وکیل ہے، یا امام کے بڑے وکیل کا چھوٹا وکیل ہے، فوراً یہ جاتے تھے قتل عام کرتے تھے، بنی عباس مار دیتے تھے. ادھر جو ہی ایک وکیل شہید ہوتا تھا، دوسرا فوراً اس کی جگہ لیتا تھا. اتنا مضبوط نہیں، ایسا نہیں تھا کہ ایک وکیل شہید ہوا اب ایسا لائق بندہ، غور کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، فوراً دوسرا بندہ لیتا تھا. مطلب کیا، ہر کسی کو اٹھا کے تو نہیں بٹھا سکتے تھے نا، وکالت کے لیے قابلیت چاہیے، صلاحیت چاہیے، علم چاہیے، کردار چاہیے، تقویٰ چاہیے، پرہیزگاری چاہیے. تو اس وقت پریشانی نہیں آتی تھی کہ ایک شہید کر دیا گیا ہے تو دوسرا آپ کہاں سے لائیں، ڈھونڈے ایسا بندہ ہمیں کہاں سے ملے گا. معلوم ہوتا ہے فوراً جگہ لیتا تھا، روایات بتاتی. اس کا مطلب یہ کہ ماشاءاللہ ائمہ نے کتنے عظیم لوگ تربیت کیے تھے، اندازہ لگا لیجئے. تو وکلا کا ایک مضبوط نظام ائمہ علیہ السلام نے بنایا تھا، یہ وکیل لوگوں اور امام کے درمیان رابطے تھے. بڑے بڑے عظیم فقیہ، عظیم مجتہد، عظیم پرہیزگار لوگ جو ائمہ کے ہاتھوں جنہوں نے تربیت پائی تھی، وہ آتے تھے ایک کسی موچی کی شکل میں، کسی عام آدمی کی شکل میں، میں نے پہلے بھی شاید ایک دفعہ عرض کیا تھا، گھی بیچنے والوں کی شکل میں، عمار تمنانی یا عمار صاحباتی، ایک مشہور شخص ہے، عمار گھی بیچنے والا، عمار جو ہے تیل بیچنے والا، وہ آتے تھے ایک عام آدمی کی طرح آ کر ائمہ کے. یہ لوگ آتے تھے خفیہ طریقے سے ائمہ ہدا علیہ السلام کے گھر میں جاتے تھے. بہرحال جو جوان ہیں ان کے لیے بڑی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا، فرض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ لمبا سا ڈبا ہے جس کے اندر دیسی گھی ہے، آدھے حصے تک گھی بھرا جاتا تھا اوپر سے، آدھے کے اندر لکڑی لگا کے بند کر دی جاتی تھی، نیچے سے اتنا حصہ پیندا خالی ہوتا تھا، نیچے سے تمام خطوط اور اموال، خمس و زکات کی رقمیں، لوگوں کے سوالات، امام کے پھر پیغامات نیچے سے ڈالتے تھے، پھر نیچے سے پیندہ بند کرتے تھے اس کے. ایک یہ طریقہ کار تھا. المومن کیس، ائمہ نے فرمایا المومن کیس، مومن جو ہے نا وہ ذہین ہوتا ہے، ذہانت کا مومن شریر نہیں ہوتا، مومن ذہانت کا مطلب دھوکے باز نہیں ہوتا، فراڈیا نہیں ہوتا. ہم نے آج کل ذہانت کو فراڈ کے ساتھ ملایا ہوا ہے. مومن ذہین ہوتا ہے. ذہانت کو کہاں استعمال کرتا ہے؟ دین کی خدمت میں، قرآن و اہل بیت کی خدمت میں، نہ کہ لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے. بس عزیزو، جو ایک مسئلہ جو تھا وہ عصر غیبت کے لیے تشیع کو تیار کرنا تھا، تاکہ کسی عقیدتی بحران کا شکار نہ ہو جائیں، عملی بحران کا شکار نہ ہو جائیں، مرکز سے جڑے رہیں. مرکز مطلب امامت و ولایت کے نظام کے ساتھ جڑے رہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے پاس، اس کے باوجود، اتنے کاموں کے باوجود آج بھی ہماری سوسائٹی میں کم بیش مسائل ہیں. بڑی تکلیف سہنا پڑتا ہے، ہمیں بڑے دکھ سے گزرنا پڑتا ہے جب ہم مشرق و مغرب میں بعض افراد کے منہ سے یہ باتیں سنتے ہیں کہ یہ ولایت، یہ جو فقاہت ہے، اجتہاد ہے، مرجعیت ہے، تقلید ہے، یہ سب کیا ہے، ہم تو براہ راست امام زمانہ سے لیتے ہیں، وإلی آخری. یہ انتہا درجے کی جہالت ہے. اگر یہ جہالت ہے تو اس جہالت کو دور کیا جانا چاہیے علم کے ذریعے سے، معلومات کے ذریعے سے، تعلیمات محمد و آل محمد کے ذریعے سے. لیکن اگر یہ شرارت ہے تو ان آوازوں کو زیادہ پھیلنے نہیں دینا چاہیے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک دوسرا جو بڑا اہم مسئلہ تھا اس وقت قرآن مجید کی عقیدتی اب مسائل تھے، بہت سارے ایشوز ہیں، میں ان میں سے ایک دکھاتا ہوں، وہ قرآن مجید کے حوالے سے تھا۔ ملتا ہے روایات کے اندر کہ عباسی خلفاء نے لوگوں کی دینداری کو کم کرنے کے لیے اور بے دینی کو زیادہ کرنے کے لیے، کیونکہ جو لوگ زیادہ دیندار ہوں گے تو پھر اسے خلیفہ کیوں مانیں، پھر اسے اللہ کا نمائندہ کیوں مانیں، پھر اسے وہ جانشین رسول اللہ کیوں مانیں، اس لیے دینداری جتنی کم ہوگی ان کی بادشاہت اتنی چلے گی۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک زمانے میں کیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ کے اندر خاندان آل سعود نے ایک زمانے میں ایک خاص دینی تشریح کے ذریعے سے اپنی سلطنت اور بادشاہت کو برقرار رکھا، اب بے دینی کے ذریعے سے اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لبرلزم کے ذریعے سے اپنی بادشاہت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایسی ہی صورتحال سمجھے کم و بیش۔ قرآن مجید کے خلاف انہوں نے ایک ریاستی، اور پھر یہ مسئلہ جب ریاست سے پھیلتا ہے تو پھر پھیل جاتا ہے، پھر ریاستی ٹاؤٹ بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے اعلی کار بھی ہوتے ہیں، بے وقوف لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ تو قرآن مجید کے حوالے سے ایسی باتیں شروع ہو گئیں، تحریف قرآن کے حوالے سے، یہ قرآن مجید پورا نہیں ہے، قرآن مجید میں کچھ کم ہو گیا ہے، قرآن مجید میں یہ آیت ایسی تھی، قرآن مجید میں یہ مسئلہ ایسا تھا، قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ کم ہوا تھا تو یہ ایسا تھا، قرآن مجید کو مشکوک بنانا شروع کر دیا تاکہ قرآن مجید کے اوپر بھروسہ ختم ہو جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی ہدایت اور جلالت کس طرح آتی ہے میدان میں، باوجود اس کے کہ آپ محاصرے میں ہیں، باوجود اس کے کہ آپ نظر بند ہیں، باوجود اس کے اوپر کہ آپ کے اوپر پابندیاں ہیں، سختی کے ساتھ اس مسئلے کے مقابلے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ قرآن ہمارے اقوال اور رسول گرامی اسلام کی احادیث کو پرکھنے کا معیار قرآن مجید ہے، کہا کہ تم ہمارے نام پر جو کچھ سنو، رسول گرامی اسلام کے نام پر، حدیث کے نام پر جو کچھ تم سنو، یعرضوا علی القرآن، قرآن کے سامنے لے آؤ ان تمام چیزوں کو، اگر قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق وہ حدیث اور ہماری ہمارے نام سے منسوب روایت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو فضربوہ علی الجدار رموہ علی البحر، اس روایت کو، اس حدیث کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارو یا اٹھا کے دریا میں پھینک دو، کیونکہ وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ محمد و آل محمد ثقلین ہیں، ثقلین کبھی بھی دوسرے ثقل کی مخالفت میں آ ہی نہیں سکتے۔ امام یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ قرآن مجید میں نہ ایک لفظ کم ہوا ہے نہ ایک زیادہ ہوا ہے، اس لیے قرآن کسوٹی ہے، قرآن معیار کا پیمانہ ہے، قرآن درست اور نادرست حدیث اور روایت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ امام عالی مقام نے تحریف قرآن کی جو سرکاری مشنری پروپیگنڈا کری، بعد میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک اہل تشیع کے اوپر یہ الزام زبردستی تھوپنے کی کوشش کی جاتی کہ شیعہ جو ہے وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، شیعہ تحریف قرآن کے قائل، سب کے پاس یہ حدیث موجود ہے، کسی شیعہ نے نہیں کہا کہ ہم اس قرآن مجید کو، وہیں قرآن جو سعودی عرب سے پرنٹ ہو کر آتی ہیں، ہم سب یہاں پر بھی جو آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے ان میں سے زیادہ تر کیا ہیں سعودی عرب سے پرنٹ ہو کر آئی ہوئی ہیں، خط عثمان طہا کے ساتھ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیز دو، ایک اور مسئلہ میں بہت خلاصہ کر رہا ہوں اور آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں، ایک اور مسئلہ جو تھا وہ خاص تھا تشیع کے حوالے سے، مجھے کبھی کبھی جب بنی عباسی اور خاص کر متوکل کی میں تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے سفیانی یاد آتا ہے، جو آخری زمانے میں جس سفیانی ملعون نے آنا ہے، جو علامات ظہور کی حتمی علامات میں سے ہیں، جو پانچ یا چھ علامات حتمی ظہور کی حتمی علامات ہیں ان میں سے ایک سفیانی کا خروج ہے۔ سفیانی کی اگر آئیڈینٹیٹی کو چیک کیا جائے، اس کی شناخت کو دیکھا جائے، اس کے اگر شناختی کارڈ کو چیک کیا جائے کہ آخر یہ کرنا کیا چاہتا ہے، تو پتا چلتا شیعہ دشمنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بری ہوئی ہوتی ہے، اور متوکل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے، زیارات پر پابندی شروع کر دی، کربلا شیعہ نہیں جا سکتے، صدام نے بھی پابندی لگائی تھی نا ایک عرصے تک، کربلا شیعہ نہیں جا سکتے، شیعہ روزہ امام حسین علیہ السلام میں نہیں جا سکتے، کیوں؟ کہ شیعوں کے اندر جو حرکت موجود ہے وہ حسینی جذبے کی وجہ سے ہے، شیعوں کے اندر جو روح موجود ہے، جو تازگی موجود ہے، اتنے ظلم و ستم کے باوجود شیعہ پھر بھی استقامت دکھا کے جو میدان میں ڈٹ کے آ رہے ہیں وہ کربلا کی وجہ سے. تین یا چار دفعہ متوکل نے روزہ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو مسمار کر دیا. لیکن سلام ہو نینوا کے اطراف بسنے والے ان لوگوں پر, ادھر یہ ان کی فورسز آتی تھی روزے کو گرا کے چلی جاتی تھی, ادھر فوراً نینوا کے اطراف جو مومنین تھے دوڑ کے آتے تھے اور راتوں رات روزے کو پھر کھڑا کر دیتے تھے, روزے کی پھر تعمیر کرتے تھے. ہل چلانے کی کوشش کی گئی, کہتے ہیں کہ جب بیلوں کو لے کر ہل چلانے کے لیے اس ٹھیک اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں پر سید الشہداء نواسے رسول کا روزہ تھا, تو وہاں پر بیل آگے بڑھنے سے انکار کر دیے بیلوں نے. یہ جب یہ حالت دیکھی تو ان ملعونوں نے وہاں پر جو ہے رک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے اور ان کے چہروں پر خوف کے آثار تھے اور وہ حل کو چھوڑ کر بھاگ گئے وہاں سے. کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے. اس موقع پر امام عالی مقام مختلف قسم کے اقدامات انجام دیتے ہیں. لوگوں کو امام عالی مقام پیسہ دیتے ہیں, خرچہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ فلانی کربلا جانا اور میرے جد امجد کے قبر کی زیارت کر کے واپس آ جانا. کہہ رہے وہاں جانا تو میرے لیے دعا کرنا. بہت سارے اصحاب آتے تھے کہتے تھے یا پھر رسول اللہ آپ خود امام ہیں, آپ مجھے بیچ رہے ہیں کہ میں آپ کے لیے جا کر روزے سید الشہداء میں دعا مانگوں. فرماتے تھے سید الشہداء کا مقام مختلف ہے, سید الشہداء کی زیارت کے لیے جانا ایک عظیم مرتبہ رکھتا ہے. بعض اس کے جگہوں میں امام نے فرمایا ہے کہ فرمایا کیونکہ اس زمانے میں جو زیارت کے لیے جاتے تھے ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جاتے تھے, ان کو سیڑھی پہ لٹکایا جاتا تھا, تو بعض مقامات پر امام نے فرمایا ہے کہ اگر زیارت کے لیے تم چلے جاؤ اور تمہیں کوئی ناگہانی آفت تمہیں آ لے, کیونکہ دیکھیں امام کھل کر سٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے, کس قدر سختی ہے آئمہ کے اوپر, کھل کر کہہ بھی نہیں سکتے کہ اگر تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں کیونکہ پھر حکومت جو ہے امام کے پیچھے آ جائے گی. کار امامت ابھی تکمیل تک پہنچانا ہے, اب جو جتنی ذمہ داری امام عالی مقام کے اوپر اسے پوری کرنی ہے. فرماتے ہیں اگر کوئی آفت تمہیں آ لے تو تم بہشتی ہو, تم جنت میں چلے جاؤ گے. دوسرے الفاظ میں امام کہنا چاہتے ہیں اے عاشقان سید الشہداء, اے عاشقان کربلا, اے زائرین نواسۂ رسول, اے زائرین امام حسین علیہ السلام, ہمیں معلوم ہے کہ حکومت نے زیارت پر پابندی لگائی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ سید الشہداء کے روزے کو ڈھایا گیا ہے, لیکن اگر تم زیارت کو جاتے ہو اور اس کے عوض تمہیں پکڑ کر یہ سرکاری اہلکار اگر تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیتے ہیں تو تم بہشتی ہو, تم جنتی ہو. دوسرے الفاظ میں امام کہنے چاہتے ہیں اگر ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں تو بھی زیارت کو چھوڑنا نہیں, زیارت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا, کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ زیارت ختم ہو جائے, کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ کربلا کا جذبہ مر جائے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ امام عالی مقام نے, اسی دوران امام عالی مقام نے ایک عظیم زیارت تعلیم فرمائی. میرے خیال میں ہم میں سے بہت سنے زیارت کو پڑھا ہوگا, میں ابھی نام لوں گا آپ لوگوں کو یاد آئے گا. وہ زیارت نامہ ہے زیارت نامہ جامعہ کبیرہ, زیارت جامعہ کبیرہ. یہ زیارت جامعہ کبیرہ توحید اس کے اندر موجود ہے, نبوت اس کے اندر موجود ہے, اور سب سے بڑھ کر امامت و ولایت کو اتنے خوبصورت ترین انداز سے اور گہرے ترین انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ شاید آپ کو اس طرح کی کوئی چیز کہیں اور نہ ملے. زیارات کی تعلیم دیتے ہیں اس وقت, زیارت جامعہ کبیرہ جیسی, میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ زیارت جامعہ کبیرہ کو ہمیشہ پڑھا کریں. یہ مخصوص نہیں, کسی خاص دن کے لیے مخصوص نہیں ہے, کسی خاص پروگرام کے لیے مخصوص نہیں ہے, کوئی خاص مناسبت اس کے اندر موجود نہیں ہے. جب بھی آپ کے پاس وقت ہو اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھ کر زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھیے, ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, پھر یاد کیجئے امام علی نقی علیہ السلام کو. اس وقت بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور مسئلہ بھی ہے, میں اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ میں اس مسئلے کو چھوڑوں اور وقت بہت قلیل ہے اور پورا نہ کر سکوں, آپ کنفیوز ہو جائیں, لیکن میں عرض کر دوں گا. بہت سے ایسے سرکاری مشنری کی طرف سے تشیع کے اندر ایسے غلط قسم کے عقائد کو رواج دینا شروع کر دیا تاکہ اصل جو شیعت ہے وہ مسخ ہو جائے. اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ تھا کہ غلو کیا جائے. غلو یعنی زیادتی. آئمہ علیہ السلام کی شان میں زیادتی کی جائے, غلو کیا جائے. غلو کا مطلب ہے زیادہ کرنا کسی چیز کو, اضافہ کرنا. دوسرے الفاظ میں اردو میں بڑا خوبصورت بنتا ہے. در حقیقت غلو کیا ہے؟ آئمہ کی شان میں زیادتی کرنا ہے, آئمہ کے حق میں زیادتی کرنا ہے. امام زیارت جامع کبیرہ کے اندر آپ دیکھیں, زیارت جامع کبیرہ پڑھنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے امام علی مقام نے, امام علی نقی علیہ السلام نے, تو فرمایا زیارت پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ تکبیر کہا کرو, 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا کرو. اسی دوران امام کے ماننے والوں نے امام سے زیارت جامع کبیرہ کے اندر موجود بہت سارے حروف و بہت سارے کلمات و عبارتوں کے بارے میں تفسیر پوچھی ہے کہ یا امام اس سے آپ کیا مراد لینا چاہ رہے ہیں, یا امام یہ آپ نے کیا بیان فرمایا ہے, یا امام اس کا مطلب کیا ہے. تو اس میں سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یا امام یہ 100 دفعہ تکبیر زیارت پڑھنے سے پہلے آپ نے جو ہے ضروری قرار دیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اس لیے کہ جو کچھ زیارت جامعہ کبیرہ میں شان اہل بیت بیان ہوئی ہے, اور باہر جو ماحول اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سرکار چاہتی ہے کہ شیعت کو مسخ کیا جائے, اس لیے جو باہر شیعت کے نام پر جو عقائد پھیلائے جا رہے ہیں, جو نظریات پھیلائے جا رہے ہیں, اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑھنے والا غلو کا شکار ہو جائے, پڑھنے والا ہمارے حق میں زیادتی کر بیٹھے. اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اللہ اکبر 100 مرتبہ کہے تاکہ اللہ جل و شانہو کی کبریائی کی گواہی وہ پہلے دے تاکہ وہ غلو کا کہیں شکار نہ ہو جائے. بس عزیزو, آئمہ علیہ السلام کس طرح جو ہے اس دین کی حفاظت کی ہے, کس طرح ہم تک پیغامات پہنچائے ہیں, تمام جو ضروری چیزیں تھیں وہ سب ہر امام نے اپنے حساب سے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق انجام دیے. میں یہ جو ہے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں, بہت سارے نامور امام کے اصحاب ہیں, لیکن ایک صحابی جس کی زیارت یقیناً آپ میں سے جو کوئی ایران گیا ہے اس نے زیارت کیا ہے, وہ شاہ عبد العظیم ہے حسنی کی زیارت ہے. بہت بڑے پائے کے فقیہ تھے, سلسلہ سادات میں امام حسن مجتبی علیہ السلام سے جا کر سلسلہ ملتا ہے آپ کا. بہت بڑے عظیم تھے. یہ اتنے بڑے عظیم فقیہ و مجتہد ہونے کے باوجود امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور امام سے کہتے ہیں کہ یا امام میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا عقیدہ آپ کو بیان کروں اور آپ میرے عقیدے کی تصدیق کریں. توحید سے شروع ہوتے ہیں, نبوت سے شروع ہوتے ہیں, ولایت سے شروع ہوتے ہیں, عدل الہی کو بیان کرتے ہیں, قیامت کو بیان کرتے ہیں, دیگر تمام مسائل بن کر امام تصدیق کرتے جاتے ہیں تصدیق کرتے جاتے ہیں. اس کے بعد شاہ عبد العظیم کو کہتے ہیں کہ جاؤ اب لوگوں کی خدمت کرو, جاؤ اب اہل بیت کے پیغام کو پہنچاؤ. جب بغداد اور اس سارے عراق کے جو جتنا بھی علاقہ ہے اور مدینے سے لے کر عراق تک اس سارے خطے میں اس قدر سادات کے اوپر, اس قدر مومنین کے اوپر, تشیع کے اوپر ظلم ہوا کہ بڑی بڑی نامور شخصیات نے اطراف کے دیگر ممالک میں ہجرت کرنا شروع کر دیا, اور شاہ عبد العظیم میں حسنی نے یہاں سے ہجرت کی اور کہاں پر؟ تہران میں رے کا جو علاقہ ہے وہاں پر جا کر آباد ہو گئے. بہت سارے ایسے جو تقیہ کی عالم میں تھے, یعقوب ابن اسحاق المعروف ابن سقیت, ابن سقیت کے نام سے وہ کافی مشہور ہے لیکن اصل نام ہے یعقوب ابن اسحاق. یہ بہت بڑے ادیب تھے, عربی ادب اور لٹریچر کے اندر ماشاءاللہ بڑی مہارت رکھتے تھے, فقیہ تھے, مجتہد تھے, تھوڑے سے تقیہ کے عالم میں تھے. شاید بعض روایات کے مطابق امام علی مقام کا جو ایک خفیہ نیٹ ورک موجود تھا وکلا کا, وکلا تک پیغامات کی ترسیل کا ان کا حصہ تھے یہ بھی, اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا, اپنی شخصیت کو ظاہر نہیں کیا ہوا تھا, لیکن سب جانتے تھے کہ بہت بڑے ادیب ہیں, عربی زبان کے بہت بڑے ادیب ہیں, عربی ادب کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں. متوکل نے اسے ہائر کیا, اسے کہا کہ آؤ تم میرے دونوں بیٹوں کو جو ہے تم عربی ادب پڑھاؤ. خاموشی سے گیا اور عربی ادب پڑھانے لگا, لیکن یعقوب ابن اسحاق ابن سقیت المعروف ابن سقیت کی چال ڈھال, اخلاق, اٹھنا بیٹھنا, برتاؤ سے شک ہوا متوکل کو کہ یہ کوئی شیعہ علی ہے. اس کا اخلاق بتاتا ہے کہ یہ شیعہ علی ہے, یہ اس کی چال ڈھال بتاتی ہے کہ یہ شیعہ علی ہے. کیوں؟ دیکھتا ہے کہ دربار میں کئی گھنٹے بیٹھتا ہے لیکن مین نویشی اور شراب نویشی کی محفلوں میں آتا ہی نہیں ہے. دربار میں ہر چیز موجود ہے, رقص و سرور کی محفل میں جاتا ہی نہیں ہے. جہاں کنیزے نچوا رہے ہیں یہ, جہاں پر موسیقی چل رہی ہوتی ہے, جہاں پر شراب پی جا رہی, تو اس طرف تو یہ جاتا ہی نہیں ہے. آپ تو خلیفہ کے بچوں کو پڑھا رہے ہو, خلیفہ کے گھر تک آ گئے ہو, لیکن کسی چیز میں دلچسپی ہی نہیں ہے. اسے شک ہونے لگا. دیکھیں علی کے ماننے والے اس طرح ہوتے ہیں. کہا کہ یہ کہیں آئے. ایک دن متوکل آیا اس نے آزمانے کے لیے ابن سقیت کو. کہا ابن سقیت کا ایک بات تو بتاؤ, میرے یہ جو دو بچے ہیں ان کی شان بڑی اعلی ہے اور افضل ہے یا علی کے دو بیٹے حسنین کی؟ بس یہ گھڑی تھی کہ ابن سقیت نے تکیہ توڑ دیا. روایات کہتی ہیں کہ ابن سقیت بیٹھا ہوا تھا انتہائی ایک غیظ و غضب کے ساتھ, ایک حیدری جذبے کے ساتھ, ایک حسینی عزم کے ساتھ اٹھا اور متوکل جیسے جابر اور ڈکٹیٹر اور ظالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا, کیا تم نے اپنے ان بچوں کو علی کے بیٹے حسنین کے ساتھ ملانے